کان الناس امتا واحدہ، لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین مبشرین، پھر بھیجا اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والے بنا کر، اور منذرین اور ڈرانے والے بنا کر. یہاں بتایا کہ آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو ان کی نسل میں 10 صدیاں ایسی گزر گئیں کہ سب کے سب مسلمان تھے، سب کا ایک ہی نظریہ تھا، وہ امت واحدہ تھے. آدم علیہ السلام سے لے کر آگے کی 10 نسلیں، 10 صدیاں، قرن، قرن کا مطلب ایک صدی بھی ہوتا ہے اور قرن کا مطلب 1000 سال بھی ہوتا ہے. تو بہرحال 10 قرن گزر گئے، تو 10 قرنوں میں کوئی بھی اختلاف نہیں تھا، سب اللہ کی عبادت کرتے تھے، سب اللہ کو مانتے تھے اور کوئی شرک نہیں کرتے تھے. پھر اس کے بعد ان میں اختلاف پڑ گیا، جیسے ایک اور آیت پڑھیں تو اس میں کہ فاختلفوا، پھر ان میں اختلاف پڑ گیا. وہ اختلاف کیسے پڑا؟ کسی انسان نے کیا کیا، پتھر دیکھا، اس کو تراشا، تراش کے لوگوں کو کہا کہ اس کی عبادت کرو، کچھ اس کی عبادت میں لگ گئے، کچھ نے منع کیا، تو اس صورت میں کیا ہوا؟ اختلاف پڑ گیا، اور یہ اختلاف بڑھتا گیا، لوگ بتوں کی عبادت میں ڈٹ گئے اور اللہ کے ساتھ شریک کرتے گئے. تو پھر اس کے بعد فبعث اللہ النبیین، تو پھر اللہ تعالی نے نبیوں کو بھیجنا شروع کیا. تو نبیوں کا آغاز ایسے ہوا ہے، پہلے سب ایک جیسے نظریے کے تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن جب انسانوں میں شرک آیا ہے تو اس شرک کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر نبیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. اور سب سے پہلے رسول جو شرک کے ازالے کے لیے آئے تھے وہ جناب سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے. نوح علیہ السلام کی قوم میں جو بت تھے وہ 5 تھے، 5 ہیں، ود، سوا، یغوس، یعوق اور نصر، یہ 5 بت تھے. یہ 5 بت نہیں تھے، اصل میں پیچھے یہ 5 نیک انسان تھے، حضرت نوح علیہ السلام کی پچھلی قوم کے انتہائی نیک برگزیدہ ہستیاں تھیں. یہ جب فوت ہوئے تو شیطان لوگوں کے پاس آنے کا، بزرگ تھے وہ فوت ہو گئے، تم ایسا کرو ان کی تصویریں بنا کے سامنے رکھ لو. تو ان کی تصویریں اس نے بنوا دی. پھر کچھ عرصے کے بعد خیال دیا یہ تصویریں نہیں، ان کو بلکہ پکارو، ان کو کہو یہ ان کی روحیں آتی ہیں یہاں، ان سے بات کرو. تو بات کرتے کرتے پھر کا کانسیپٹ آیا روحیں آنے کا، تو پھر بت بنا لیے، اور بت بنا کے ان کے عجیب و غریب نام رکھ لیے کہ یہ بت یہ اس قسم کا کام کرتا ہے، کسی کی شیر والی شکل بنا لی، یہ بڑا بہادر ہے، کسی کی چیتے والی بنا لی. تو یہ سارے نصر اور یعوس اور یغوس، یہ سارے جو نام ہیں یہ اسی چیز کے ہیں. تو یہ 5 بت تھے جو اس دور کے ان مشرکوں کے لیے 5 ہستیاں تھیں، پاک لوگ تھے جن کی یہ عبادت کرتے تھے. تو نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھیجا گیا، تو انہوں نے اصلاح کرنا شروع کی، اور یہ سلسلہ اب تک چلا رہا ہے. آخری رسول نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے. تو ان کا کام کیا تھا کہ یہ نبی آتے تھے، خوشخبریاں سناتے تھے، دیکھو جو مان لے گا، اللہ کی عبادت کرے گا، رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے لیے خوشخبری ہے، جنت میں جائے گا. جو نہیں مانے گا ہم اس کو وارن کر رہے ہیں، وہ شرک نہ کرے، ورنہ اس کے لیے نقصان ہے، وہ دوزخ میں جائے گا. نافرمانی کرے گا میری، مجھے رسول نہیں مانے گا، تو دوزخ میں جائے گا. پھر وانزل معہم الکتاب، اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو بھی نازل کیا، اور کتاب بھی بالحق، حق تھی. اس دور میں جو بھی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کتابی صورت میں عطا کر دی. یہ رسول بھی ہیں، کتاب دی جا رہی ہے، کتاب کو پڑھو، اس میں صحیح مسائل ہیں، صحیح گائیڈ لائن ہے، اس کو لو اور اس کو لے کے چلو، اس طرح اپنی زندگی گزارو، یہی مسلمان کی زندگی ہوگی. تو لیحکم بین الناس فی مختلف فیہ، یہ کتاب اس لیے اتاری تھی تاکہ لوگ جس چیز میں اختلاف کر رہے تھے اس میں نہ پڑھیں، اس کتاب کی طرف رجوع کریں، اور کتاب جو کہتی ہے اس کے فیصلے کو مان لیں. یہ کتاب اس لیے نازل کی تھی. مگر وہ مختلف فیہ الا الذین اوتوہ، اس کتاب میں صرف ان لوگوں نے اختلاف کیا جو کتاب دیے گئے تھے، دوسرے نہیں. جن کو میں نے کتاب دی تھی، جو سمجھدار لوگ تھے، جو اس کتاب کو سمجھتے تھے، انہوں نے اس کتاب میں اختلاف کر ڈالا. وہ کیسے؟ من بعد ما جاءتهم البینات، جبکہ اس کتاب میں روشن باتیں موجود تھیں، واضح مسئلے موجود تھے، پھر بھی انہوں نے اختلاف کر ڈالا. کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے. وہ کہتا ہے میں بڑا ہوں، تم چھوٹے ہو، خود نہیں بدلوں گا، کتاب کو بدل دوں گا، اور لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا، عزت کو نہیں چھوڑوں گا، مرتبہ جو لوگ مجھے دے چکے ہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. فاہد اللہ الذین آمنوا، تو ہدایت دے دی اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے، اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، گائیڈ لائن دکھا دی کہ بھئی تم یہ کام کرو. یہ گائیڈ لائن کیا تھی؟ بہت سے کام ہیں، اگر ماضی کو دیکھیں تو اس ماضی کی تاریخ میں بہت سی ایسی چیزیں ملتی ہیں ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے علیہ السلام کو گائیڈ کیا ہے. مثلا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا وہ یہودی تھے، عیسائیوں نے کہا عیسائی تھے. اللہ نے مسلمانوں کو کہا نہیں وہ مسلم تھے، ہم نے کہا ٹھیک ہے مسلم تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام ان کی ماں ہی غلط عورت تھی، نعوذ باللہ، انہوں نے اتنا الزام لگا دیا. عیسائیوں نے کیا کیا کہ ماں کو خدا بنا دیا اور بیٹے کو اللہ کی اولاد بنا دیا. مسلمانوں کو کہا کہ اللہ کے رسول ہیں، کہ ٹھیک ہے مانتے ہیں. یہ وہ اختلاف، الحمدللہ فہد اللہ الذین آمنوا، تو اللہ نے ہدایت دے دی کن کو؟ اہل ایمان کو. لِمَخْتَلَفُوا فِيهِ، جس میں دنیا اختلاف کر رہی تھی، من الحق حق میں سے، بِإِذْنِ اپنے حکم سے. اللہ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر ایک حکم نافذ ہو چکا ہے کہ ہدایت میں نے تمہیں دینی ہے، تو اللہ نے ہمیں حق کی ہدایت دے دی اور باقیوں کو یہ نہ ملا. واللہ یہدی من یشاء، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ کی طرف. یہ اللہ کی اپنی مشیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اس لیے چنا کہ میں اس کو صحیح راہ دکھاؤں. تو صحیح راہ اس قرآن اور رسول اللہ کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے، ہم الحمدللہ ان چیزوں کو مانتے ہیں. تو یہ اللہ کی مشیت ہے کہ اس نے ہمیں سیدھی راہ دکھا دی. ان کے لیے نہیں تھی، وہ ٹیڑے ہو گئے، چھوڑ بیٹھے، کتاب کو بھی چھوڑا. جو صحیح بات کی گئی رسول وقت نے کہا، وہ کہا ہم نہیں مانتے، اپنی تجاویز پیش کر لی. تو یہ ہے وہ اللہ کی عنایت، وہ جس کو چاہے وہ عطا کر دے. ام حسبتم، کیا خیال کیا تم نے، ان تدخل الجنت، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سمجھایا کہ کلمہ پڑھ لینے کے بعد یہ مت سمجھو کہ اسلام اب ایک ایسی راہ ہے جو پھولوں کی سیج ہے، بلکہ اس راہ میں بڑی تکلیفیں بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، اور یہ تکلیفیں اور مصیبتیں اسلام نہیں دیتا، بلکہ لوگ تمہارے اس نظریے کو پسند نہیں کرتے، اس لیے وہ دشمن بن جاتے ہیں تمہارے، اور دشمنی کو وہ نبھاتے ہیں. وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایک ایک مسلمان کو کسی نہ کسی طرح تنگ کیا جائے، اس پر جبر کیا جائے، اس پر زیادتی کی جائے، اس پر ظلم کیا جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، تاکہ وہ چھوڑ دے اس نظریے کو. اس لیے یہ نظریہ اپنانا بظاہر تو بڑا آسان ہے، مگر اس پہ قائم رہنا گویا کہ پوری دنیا کے ساتھ دشمنی لینا ہے. کیونکہ دنیا میں صرف مسلمانوں کا دشمن ایک نہیں ہے، جو غیر مسلم ہے وہ سب کے سب مسلمانوں کے دشمن ہیں. اس لیے یہ بات ذہن میں رکھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد آزمائشیں آئیں گی، اور ان آزمائشوں کے بغیر تمہارا اسلام جج نہیں کیا جا سکتا، اسے پرکھا نہیں جا سکتا. تو اس لیے یہ آیت اتار کے مسلمانوں کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے ذرا تازہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایمان ان کا مزید بڑھے، اور وہ ذہنی طور پر اور دلی طور پر تیار ہو جائیں کہ واقعی کوئی بھی تکلیف آئی، کوئی بھی مصیبت آئی اسلام کی راہ میں، اب ہم اس کے لیے تیار ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں سمجھایا، ام حسبتم ان تدخل الجنت، کیا تم سمجھتے ہو یا کیا تم نے خیال کیا ہے کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے محض کلمہ پڑھنے سے؟ یہ ہم بھی مسلمان ہیں، پیدائشی مسلمان ہیں، ہم جنت میں چلے جائیں گے، کیا بس کلمہ پڑھنے سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہے نا، کلمہ پڑھا ہے تو اب اس پر کتنا سچا اترتا ہے بندہ. اس لیے فرمایا، ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، حالانکہ نہیں آئی تمہارے پاس مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، یعنی تم سے پہلے بھی مسلمان تھے انہوں نے بھی وقت کے نبی کا کلمہ پڑھا تھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد ان کے ساتھ کیا بیتی، کیا کچھ ہوا ان کے ساتھ، اس کی تو مثالیں تمہارے سامنے آئی نہیں ہیں. یعنی تم میں سے ابھی کوئی اس طریقے پر یا اس تکلیف سے گزرا ہی نہیں ہے. بغیر تکلیف گزرے کہ تم کیسے کہتے ہو کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے؟ اب وہ تکالیف کیا تھیں؟ وہ تکالیف یہ تھیں کہ مست ہم البأساء، پہنچی انہیں سختیاں. بأساء کا مطلب سختیاں. سختی کس قسم کی؟ مثلا ان کے پاس پیسہ نہیں تھا، ان کا سوشل بائیکاٹ ہوا، انہیں کسی نے پسند نہیں کیا، ان سے کسی نے تجارت نہیں کی، ان سے کسی نے لین دین نہیں کیا، جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ چھین لیا گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل فقیر ہو گئے، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، نہ پہننے کو کپڑا، نہ کھانے کو کوئی دانا. بھوک انہوں نے برداشت کی ہے، بھوک. پھر اس کے بعد وَالضَّرَّاءُ، اور پہنچی انہیں مصیبتیں. یہ مصیبتیں کیا ہو سکتی ہیں؟ بیماریاں ہو سکتی ہیں، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی زخمی ہو گیا اور اس کا زخم ہرا ہو گیا اور اسی میں وہ بیمار رہا، کوئی قید کر لیا گیا، کوئی جکڑ لیا گیا. تو یہ ساری سختیاں مصیبتیں ان پر آئیں، مگر انہوں نے کلمہ نہیں چھوڑا، وہ دین پر ڈٹے رہے. اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ زلزلو، اور وہ ہلا مارے گئے، جس کا دوسرا مطلب ہے کہ ان کو ایسی دھمکیاں دی گئیں، ایسی مصیبتیں ان پر نازل کی گئیں کہ وہ ڈر گئے، ہل گئے اندر سے. زلزلہ کیا ہوتا ہے؟ یہ زمین کو ہلا دیتی ہے. یعنی اسی طرح بندہ جو نا اندر سے ہل جائے، اس کا ایمان، اس کا ولولہ، اور اس کی جو وہ سامنے آنے والی مصیبتیں یا نظر آنے والی مصیبتیں، دشمن کی سختیاں، کیا کچھ دھمکیاں، وہ اندر سے بندہ ہل جاتا ہے. لیکن یہ سب کچھ کے باوجود ان کا ایمان ان کے دل سے نہیں نکلا. انہوں نے ساری تکلیفیں برداشت کی، اور اس حد تک کی کہ حتی یقول الرسول، حتی کہ پکار اٹھا رسول، والذین آمنوا معہ، اور وہ جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ. یعنی رسول بھی ان مصیبتوں میں گرفتار ہوئے، انہیں بھی سختیاں آئیں، وہ بھی فقیر بنے، محتاج ہوئے کوڑی کوڑی کو، انہوں نے بھی بھوک برداشت کی، پیٹ پہ پتھر باندھے، اور یہ ساری مشکلات برداشت کرنے کے بعد صبر کی ایک حد ہوتی ہے. تو اس صبر کا جب اینڈ ہونے لگا، برداشت کا، تو اس موقع پر حتی یقول الرسول، رسول بھی پکار اٹھا، والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، معہو، اس کے ساتھ، یعنی مومن بھی رسول کے ساتھ پکار اٹھے اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ متا نصر اللہ، کب آئے گی مدد اللہ کی. یعنی یہ سوچیے، جب صبر کی انتہا ہو جاتی ہے، اینڈ ہو جاتا ہے، تب جا کے رسول جو ہے نا وہ صرف اتنا کہتے ہیں اللہ تیری مدد کب آئے گی، ورنہ رسول کا صبر کوئی معمولی صبر نہیں ہوتا. 7 سال سیدنا ایوب علیہ السلام نے بھی تو صبر کیا نا، بلکہ اس سے زیادہ. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ منہ سے کوئی لفظ کہے ہوں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں انا وجدناہ صابرا، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بڑا صابر پایا. یعنی ساری تکلیف ان پر آتی رہی، مسلسل آتی رہی، گھر والوں نے چھوڑ دیا، محلے والوں نے نکال دیا، اور سب کچھ تباہ ہو گیا ان کا، بچے مر گئے، بیویاں مر گئیں، کچھ نہیں رہا، دولت ختم ہو گئی، کوڑی کوڑی کو محتاج ہو گئے، حتیٰ کہ وہاں سے نکال کے دور کسی سنسان علاقے میں وہاں ڈال دیے گئے، کیونکہ بیماری ایسی تھی. لیکن سب برداشت کیا انہوں نے، مجال ہے منہ سے کوئی شکوہ کیا. تو 7 سال 9 سال جتنے بھی مفسرین لکھتے ہیں ان تمام سالوں میں زبان پر ایک شکوہ نہیں آیا. یہ رسول کا صبر ہوتا ہے اور یہاں بھی یہ حالت ہے. وقت کا رسول وہ پکار اٹھتا ہے, صبر کے اینڈ انتہا ہو جاتی ہے, اندر سے رسول بھی ہل جاتا ہے اور اہل ایمان بھی جو اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں متى نصر اللہ, کب آئے گی مدد اللہ کی. یہ نہیں کہا یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, شکوہ نہیں کیا کہ اللہ ہم تو تیرے ماننے والے ہیں, تم نے ہمارے ساتھ یہ کیا کر دیا, اتنی مصیبت ہم پر نازل ہو رہی ہے یا پڑ رہی ہے, اللہ تو ہماری مہربانی فرما یہ مصیبت ٹال. یہ نہیں کہا انہوں نے, بلکہ یہ کہا متى نصر اللہ, کب آئے گی مدد اللہ کی. یعنی یہ ایک درخواست ہے, ایک سوالیہ صورت میں کہ اللہ تیری مدد کے منتظر ہیں, یہ مطلب ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں اللہ سنو, سب کو کہا رسول کو بھی اہل ایمان کو بھی کہ ان نصر اللہ قریب, بے شک مدد اللہ کی قریب ہے, یعنی اب آیا ہی چاہتی ہے, دور نہیں ہے, تھوڑا سا وقت ہے, بہت سی تکلیفیں برداشت کر لی ہیں, تمہیں کندن منا کے بھٹی سے نکالا جا رہا ہے, تمہارے ایمان کو مضبوط کیا جا رہا ہے, تمہیں ان فیزز سے گزار کے تکلیفوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے تاکہ تمہارا ایمان اور مضبوط ہو, اور پھر اس کے بعد جب اللہ فتوحات دے اور اللہ کی مدد آ جائے تو پھر تم اپنے اس ایمان کی قدر کرو کہ یہی ایمان تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز کیا, ہم آج کامیاب و کامران ہیں. اس لیے اللہ ان نصر اللہ قریب, سنو اللہ کی مدد یقیناً قریب ہے, دور نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا ایک اصول اور قاعدہ کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, لوگ صرف اتنا اگر کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ فرماتے ہیں نہیں, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ صرف زبان سے یہ کہہ دیں آمنا, ہم اللہ پر ایمان لائے, رسول پر ایمان لائے, کیا اتنا کہنے سے ان کی نجات ہو جائے گی؟ وہم لا یفتنون, اور اللہ ان کو کسی آزمائش میں نہیں ڈالے گا؟ نہیں, بلکہ ڈالے گا, ان کی آزمائش ہوگی, اور یہی آزمائشیں مسلمانوں پر پھر آئی ہیں. جنگ خندق جب ہوئی ہے تو اس خندق کے مناظر کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ سوچو, اذ جاؤکم من فوقکم, جب تمہارے دشمن تمہارے اوپر سے آئے, ومن اسفل منکم, اور نیچے سے بھی آئے, یعنی پہاڑیوں سے, میدانی علاقوں سے, ہر طرف سے, چاروں طرف سے دشمن تمہارے خلاف اکٹھے ہو کے مدینہ میں آ گئے, وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ, تمہاری آنکھیں جو تھیں وہ پتھرا گئیں اور تمہارے دل جو تھے وہ کلیجے جو تھے وہ اٹھ اٹھ کے حلق کو آ رہے تھے, وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور ایسے موقع پر تم اللہ کے بارے میں گمان کر رہے تھے کہ اللہ کی مدد آئے گی, نہیں آئے گی, کیسے آئے گی. ہنالک ابتلی المؤمنون, اللہ فرماتے ہیں یہی وہ وقت تھا جب میں نے اہل ایمان کو آزمایا, وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور میں نے ان کو اندر سے خوب ہلا مارا, لیکن الحمدللہ مومن ڈٹے رہے. خندق کھود رہے ہیں تو پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں, بھوک بھی برداشت کر رہے ہیں, اور اس دوران کسی کو تیر لگتا ہے تو وہ بھی زخمی ہو جاتا ہے, وہ بھی اس کو برداشت کر رہا ہے, لیکن کھڑے ہیں خندق میں, کچھ اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں, کچھ خندق کے باہر کھڑے ہیں کہ دشمن کراس تو کرے, ہم اس کو وہیں ختم کر دیں. لیکن دشمن کی جو تعداد تھی, جو اس کے پاس جدید ترین ہتھیار تھے, جتنے ان کے پاس گھوڑے تھے, مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا ان کے مقابلے میں. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ بندہ گھبراتا تو ہے کہ میں کیسے لڑوں گا, کیسے ہوگا, لیکن اللہ پر یقین تھا کہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی, اور اللہ کی مدد آ بھی گئی. بغیر لڑائی کے اللہ تعالیٰ نے ان سارے جتھوں کو جتنے بھی آئے تھے ان کو رسوا کیا، وہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کے، اور مسلمان الحمدللہ مدینہ میں اور اس کے ارد گرد محفوظ ہو گئے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں یاد رکھو، ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، جتنی بڑی آزمائش ہوگی اتنی بڑی مومن کے لیے جزا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اور اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے نا، اللہ ان کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، فَمَن رَضِيَ، تو جو اس آزمائش سے راضی ہوتا ہے، فَلَهُ الرِّضَا، اللہ اس سے پھر خوش ہو جاتا ہے، وَمَن سَخِطَ، اور جو اس آزمائش سے ناراض ہوتا ہے، فَلَهُ السَّخَط، تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم کمنٹس دیتے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے، یہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو خارج کر کے وہ کہتے ہیں یہ کیوں ایسا ہوتا ہے، ہماری کچھ غلطی ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے۔ جو راضی ہوتے ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہوتے ہیں نا پھر اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بھی فرماتے ہیں، اشد الناس بلاءً الانبیاء ثم الصالحون، سب سے زیادہ جن کی آزمائش کی جاتی ہے نا وہ انبیاء کرام ہوتے ہیں، اور پھر ان کے بعد جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، النصر مع الصبر، صبر کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے، بے صبری میں اللہ کی مدد نہیں آتی۔ والفرج مع الکرب، کوئی تکلیف ہو تو اس تکلیف کو بھی اللہ تعالی اس کے ساتھ ایک وقت ایسا بھی مقرر کر دیتا ہے کہ اس تکلیف کو دور کرنا ہے اور خوشحالی لانی ہے، تو تکلیف کے ساتھ اللہ تعالی آسانی بھی نازل فرماتا ہے، یہ آسانی بھی اس نے رکھی ہوتی ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ تکلیف ہی تکلیف رہے۔ وَإِنَّمَا الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ بھی یاد رکھو، آج تنگی ہے تو کل کو آسانی بھی ہو سکتی ہے، تنگی کے ساتھ اللہ نے آسانی بھی نازل کی ہے، وہ بھی ساتھ ساتھ رکھی ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں ذہن میں رہیں کہ ایمان لانا حقیقت میں مومن کی ایک آزمائش کا سبب بن جاتا ہے، اور یہی ایمان اگر وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو بڑا خوش قسمت انسان ہے، اور اگر پورا نہیں اترتا تو بڑا جلد باز ہے، اور اللہ کی مدد اس کے شامل حال کبھی نہیں ہو سکتی۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔